رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس نمبر 587 ماہ شعبان کا پہلا درس, اور جیسا کہ گزشتہ جمعے کو ایک مرتبہ پھر اس درس کا طریقہ تبدیل کر کے بعض وجوہات کی بنا پر یہ اعلان کیا جا چکا تھا کہ بہت مختصر سہی 5 سے 10 منٹ سہی, لیکن کسی نہ کسی حوالے سے کسی عنوان پر گفتگو کرنا پڑے گی, اور اس کے بعد پھر جو اس درس کا اصل مقصد ہے یعنی بیان مسائل وہ شروع ہوگا. ماہ شعبان کی مناسبت سے اور خصوصیت کے ساتھ اب سے چند گھنٹے کے بعد جو شب ولادت آنے والی, اور اگر اس شب ولادت کو ہم بجائے 24 گھنٹے کے 48 گھنٹے تک پھیلا دیں, خاطر آیات کی بنیاد پر پورا کی ولادت کے حوالے سے بھی کردار کربلا کے حوالے سے گفتگو, لیکن صرف ایک جملہ اس میں کربلا کے حوالے سے ہوگا, باقی سب بظاہر آپ کو بالکل موضوع سے ہٹی ہوئی چیز نظر آئے گی, لیکن وہی ایک جملہ کافی ہے. بات شروع کی جائے ایک بہت ہی مشہور حدیث سے. یہ حدیث نامکمل صورت اکثر مجالس میں میں نے پڑھی, دو حصوں پہ مشتمل ہے. اس کا پہلا حصہ خصوصیت کے ساتھ گزشتہ 3-4 سال میں بہت پڑھا گیا, اور حدیث امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے حوالے سے, انہیں چوتھے امام کے حوالے سے کہ جنہیں ان 3 شخصیتوں میں شامل کر کے ماہ شعبان کے اس پہلے درس کا پیغام دیا جا رہا. حدیث یہ ہے کہ اصول الکفر ثلاثہ, کفر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے تو پہلا انسان اس دنیا مومن بھیجا, نبی بھیجا, اور نبی تھا تو اس لیے معصوم, یعنی اصل انسانیت کے اعتبار سے اسلام. یہ جو جملہ میں نے کہا یہ خود ہمارے یہاں فقہ میں ایک بہت ہی اہم اصول قرار پاتا ہے جس سے بے شمار مسئلے نکلتے ہیں. یعنی فقہ میں پہلی بحث یہ ہوتی کہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے کیسے پیدا کی, مسائل کا حل اس پر. دنیا کی ہر چیز اگر پاک پیدا کی تو جو چیزیں نجس ہیں ان کو ڈھونڈنا پڑے گا, ان کے علاوہ ہر چیز کو پاک مانا جائے گا. اور اگر اللہ نے ہر چیز کو نجس پیدا کیا تو پاک چیزوں کی فہرست بنانا پڑے گی, باقی ہر چیز نجس مانی جائے گی. اللہ نے دنیا میں ہر چیز اگر حلال پیدا کی تو ہر چیز حلال, حرام کے لیے کوئی لسٹ بنانا پڑے گی, باقی سب حلال. اور اگر اللہ نے ہر چیز حرام پیدا کی تو پھر حلال کی ایک لسٹ بنانا پڑے گی, اور جو اس لسٹ میں نہ آئے وہ سب حرام. چنا سے فقہا کے کلام میں, طالب علموں کی گفتگو میں, اور اب عام مسائل کی تقاریر یہ جملے آتے ہیں کہ چونکہ ہر چیز کی اصل طہارت, ہر چیز کی اصل حلیت, ہر چیز کی اصل مثلاً اباحہ, اللہ نے ہر چیز مباح پیدا کی, جو اسے حرام کرنا ہے اسے بتا, اگر نہیں بتائے گا تو ہم ہر ایک کو مباح سمجھیں یعنی جائز. اللہ نے ہر چیز حلال پیدا کی, تو اگر اس ان میں سے کسی کو حرام کیا ہے تو وہ بتا, اگر اللہ نہیں بتاتا ہے تو ہر چیز کو ہم حلال سمجھیں. اللہ نے ہر چیز کو پاک پیدا کیا, اب اگر وہ کسی چیز کو نجس قرار دیتا ہے تو بتا, اگر وہ نہیں بتاتا تو ہر چیز کو ہم پاک سمجھیں. لیکن بعض جگہ پہ مسئلہ الٹا بھی, کافر ملک سے آنے والے ہر گوشت کو حرام سمجھا جائے, تو یہ اصول فقہ میں بحث ہوتی کہ کس کس چیز میں اصل اہلیت ہے, کس میں اصل حرمت. لیکن اعمال اور ہمارے ایکشن اس کو چھوڑے, عقیدے کی حد تک بھی مسئلہ یہ کہ اصل میں اللہ نے انسانیت کو اسلام پر پیدا کیا, تو پھر یہ کفر آ کہاں سے گیا, یہ داخل کیسے ہو گیا ہمارے درمیان, کس چیز نے پیدا ہونے والے اسلام کو مسلمان کو کافر بنا دیا. تو اب یہ حدیث آ رہی, ویسے تو یہ حدیث اس ایک لفظ کی بنیاد پر اور زیادہ تحقیق جستجو اور بحث کا تقاضا کرتی, لیکن آج کی تقریر کو میں گزشتہ چند تقاریر کی طرح سے ایک مرتبہ پھر مسائل کی حد تک ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ارشاد ہوا معصوم کا کہ اصول الکفر ثلاثہ, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں کفر کو پیدا کرتی ہیں, الحرص والحسد والتکبر. اور اسی حوالے سے گزشتہ تین چار سال میں یہ مجلس آتی ہے, ایک حرص ہے جس چیز کی ضرورت نہ ہو اس کی تمنا کرو, ایک حسد ہے ہر ایک جانتا اور ایک تکبر. اور پھر امام نے مثال دی, آدم حرص کی وجہ سے جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجے گئے, اگر کہ اللہ نے پیدا ان کو اسی دنیا کے لیے کیا لیکن وقت سے پہلے, ہر چیز کا ایک وقت ہوتا. فقد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کے لیے قدر بنائی, اس میں وقت ہی شامل. چنا کے نو مہینے کے بعد پیدا ہونے والا بچہ اگر وقت سے پہلے آ جائے تو اپنے ساتھ کے مسائل بھی لا سکتا ہے. ہر چیز وقت سے پہلے, پھل کو جب پکنا ہے وقت سے پہلے توڑ لیا جائے وہ بات نہیں رہے گی, کھانے کو جب پکا ہوا کھانا ہے وقت سے پہلے چولہے سے اتار لیا جائے, چاہے وہ چیز خراب نہ ہو لیکن وہ مزہ نہیں رہتا ہے. الحرص, بھیجا گیا تھا آدم کو, بنایا گیا تھا اس دنیا کے, لیکن ابھی بھیجنا نہیں, تھوڑا عرصے کے بعد وقت سے پہلے آ گئے, الحرص, یہ حسد کی حرص کی وجہ سے. اور قابیل نے جناب حابیل کو شہید کیا حسد کی وجہ سے, یہ مثال امام دے رہے ہیں. اور شیطان نے سجدے سے انکار کیا تکبر کی وجہ سے, اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ساری مثالیں وہ آئیں کہ جو میرے بہت مشکل ہو رہا ہے اپنے آپ پہ قابو پانا, ان مثالوں کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. خیر, امام فرماتے کفر تین چیزوں سے پھیلتا, پھر سے جو آدم نے عمل انجام دیا, حسد سے جو قابیل نے گناہ کیا, اور تکبر سے کہ جو شیطان کی غلطی ہوئی. اب اس روایت تین چیزوں کا تذکرہ آیا جس میں سے دو پکے پکے گناہگار اور آدم معصوم, پھر نام کیوں آیا؟ مجھے یاد ہے کہ تین سال پہلے یہی کسی تقریر میں اس کی وضاحت ہو چکی جب میں گناہوں کی قسمیں بتا رہا تھا, اور اس میں یہ بات آ چکی ہے چنانچہ اس وقت اس پہ بات کرنا بیکار. امام فرماتے یہاں تک کی حدیث تو میں اکثر پڑھتا ہوں, آگے امام فرماتے فتشبع این پہلے ہے بے بات میں, فتشا ابا من ذالک, پھر یہ تین تو ہے کفر کی جڑ, پھر اس سے شاخیں نکلی, اور ان شاخوں کی تفصیل امام بتاتے, حب النساء و حب الدنیا و حب الریاسہ و حب الراحہ و حب الکلام و حب العلو و حب الثروۃ. فتشا ابا من ذالک حب النساء و حب الدنیا و حب الریاست و حب الراحہ و حب الکلام و حب العلو و حب الثروۃ. پھر یہ جو تین جڑیں تھیں کفر کی, اس لیے برد و بار لے کے آئے, اب اس سے شاخیں نکلی کفر کی, اور وہ شاخیں کیا نکلی؟ عورتوں کی محبت، دنیا کی محبت، ریاست کی محبت، راحت و آرام طلبی کی محبت، بات چیت اور زخشت چاہے اوٹ پٹانگ ہو اس کی محبت، حب العلو دنیا کے اندر بلند ہونے کی محبت، وحب الثروۃ اور مال دولت و ثروت کی محبت، یہ دوسرا جملہ. اور اسی کے حوالے سے پھر آخری جملہ، فج تمانا پسرنا سب و خساد، فج تمانا کل ہونا فی حب الریاست، ولذا قال الانبیاء والعلماء بعد معرفت ذلك حب الریاست راس و کل خطیہ. یہاں حدیث مکمل. امام فرماتے ہیں پسرنا سب و خساد، یہ سب مل کر، یہ جو شاخیں لکھی، یہ سب مل کر سات خصلتیں اور سات چیزیں بنی، لیکن وجہ تمام نہ کل ہونا، یہ سات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جمع ہو گئے ایک چیز، حب الریاست. ولذا اور اسی وجہ سے قال الانبیاء والعلماء، دنیا کے ہر نبی اور اس کائنات کے ہر صاحب علم، بعد معرفت ذلک، اس مسئلے کی معرفت کے بعد یہ کہا، یہ پہچاننے کے بعد کہ چاہے کفر کی جڑیں چاہے کفر کی شاخیں، یہ سب ایک چیز میں جمع ہو، چنانچہ انبیاء بھی کہتے ہیں 120,000 اور علماء یہ حب الریاست رات و کل خطیہ، یہ سب جمع ہو گئے ایک صفت میں حب الریاست. اور انبیاء نے کہا اسی لیے حب الریاست رات و کل خطیہ، ہر خطا اور ہر غلطی کی بنیاد حب الریاست. تو یہ سارے گناہوں، چاہے وہ اصول کفر اور چاہے وہ اس کی شاخیں، سمیت کر معصوم نے ایک گناہ میں جمع کر دیا اور بھر گیا تھا. اور یہی وہ خطرہ جو دین کا کام کرنے والے ہر انسان کو لاحق ہو سکتا. اب وہ بھر گیا تھا، اردو ترجمہ کر دیا جائے تو آپ اس کو دوسرے حوالے سے پہچانیں، وہ بھر گیا تھا کا ترجمہ ہونڈا، عوامی سے گرا ہوا لیکن فوراً سمجھ میں آنے والا، وہ ہے کرسی کی محبت. ریاست عربی، ہمارے اردو میں ملک مملکت کے معنوں میں استعمال ہوتا، رئیس سردار کے معنوں میں استعمال ہوتا، اور اسی کا مصدر ہے ریاست، سرداری کی محبت، لیڈری کا شوق، قیادت کی تمنا، اور عوامی زبان میں کرسی کا لالچ. یہ امام نے فرمایا کہ تمام خرابیوں کی جڑ. ابھی آج یا پاکستان کے حالات کو دیکھ کے ہمارے سامنے نہیں سازے ہوئی، 1400 سال پہلے امام معصوم ارشاد فرما رہا کہ ہر خرابی کی جڑ یہ. اور اگر ہم نے یہ سمجھ لی کہ یہ فقط سیاست دانوں کی خرابی ہے تو سب سے بڑی حماقت کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ جتنا بڑا خطرہ سیاست میں کرسی کا لالچ، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ. ابو حنیفہ کا ایک واقعہ، کیونکہ واقعے کا پیغام عام ہے اس لیے اسے نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ بارش کا زمانہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کوپے کے ایک بازار سے گزر رہے کہ سامنے دیکھا ہے کہ چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کی اس کی عمر، اور وہ آ رہا، فسلن زیادہ ہو گئی، کیچڑ ہے، فسلن ہے. چنانچہ ایک مرتبہ اس کی ہمدردی نے کہتے کہ بیٹا سمجھ کے چلنا، چھوٹا بچہ گرنے کا امکان ہر وقت، ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم پھسل جاؤ. تو بچے نے پلٹ کے کہا کہ مجھ سے زیادہ آپ خیال کیجیے گا، اس لیے کہ میں پھسلا تو فقط مجھے نقصان ہوگا، اور آپ اگر پھسلے تو ہزاروں اور لاکھوں کو نقصان ہو. یہ پھسلنا بچے کے حوالے سے تھا، گیلی زمین پر، چکنی مٹی پر، بارش کے پانی سے پیدا کردہ کیچڑ میں پھسلنا، اور بچے کا اشارہ کہ دین کا کام کرنے والا اگر پھسل جاتا تو وہ اکیلا نہیں پھسلتا، اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے پھسلتا. چنانچہ ابن داؤد کا ایک جملہ میں اکثر نقل کرتا، بل میری مجالس ابن طاووس جیسے جلیل القدر فقیہ کا ذکر عام طور پر اسی جملے کے حوالے سے آتا، جبکہ یہ ابن طاووس کے ساتھ انصاف تو نہیں، اتنی عظیم شخصیت کئی پہلوؤں سے بہت اہم، لیکن عام طور پہ چونکہ یہ ہمارے یہاں خرابی ہو گئی، یہ جب بار بار کہتے کہ ہم اتنے احمق اور بے وقوف نہیں کہ اپنے گردنوں پل بنا دیں دوسرے لوگوں کے لیے تاکہ وہ ہماری گردن پہ قدم رکھ کے جنت میں چلے جائیں خاص حوالے کے ساتھ، یعنی وہ فتوا کبھی نہیں دیتے، اور جب لوگ اصرار بھی کرتے تھے تو یہی جملہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہم اتنے احمق نہیں کہ آپ کو فتوا دے، آپ کے لیے تو قیامت میں مسئلہ آسان کر دے، خدا پوچھے کہ آپ سے کہ یہ کیوں کیا ہے، آپ نے کہا پولا عالم نے کہا ہر گردن ہماری پس جنت میں آپ جائے اور پورے فراط سے ہماری گردن پھنسی ہے جس میں قدم رکھ کے آپ جا رہے ہیں، جب یہ واجب ہو جائے عالم کے لیے وہ الگ مسئلہ، یہ بھی بحث آ چکی کہ ابن طاووس سے یہ جملہ کیا صحیح ہے، جی ہاں میں نے بتایا کہ علامہ ہلی کے ہوتے انہیں یہ کہنے کا اختیار ہے، تو غرض یہ کہ دین کا کام کرنے والے کے لیے مسئلہ بہت ہی نازک۔ اچھا یہ بھی ایک بات بتا دیجیے کہ بار بار یہ کیوں کہا گیا معصومین کی زبان سے اور علماء کے کلام سے، کہ بہت سے لوگ یہ سوچ کے ڈرتے کہ قیامت میں ہم پولیس دراز سے کیسے گزریں، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم، تو معصوم کی روایت میں بھی اشارہ کلام علماء میں تفریح اور صراحت کہ قیامت کے پولیس دراز سے ڈر رہے، اس وقت دنیا میں تم جس طرح زندگی گزار رہے یہ بھی ایک پولیس دراز اور ویسے ہی پولیس دراز، یعنی جس پورے سراب سے گزر رہے اس کا خیال نہیں اور ڈرے جا رہے ہیں وہاں کے پورے سراب سے کیسے گزرے، واپس دنیا میں پورے سراب اور کیسے پورے سراب۔ عوامی مثال سے بات شروع کر کے اپنے موضوع کی اختتامی مثال لے کے آ جاؤں، لیکن موضوع اتنا دلچسپ اور اتنا اہم کہ میں پھیلانا چاہوں تو آج کا پورا درس اس میں آ سکتا ہوں، لیکن میں ایک اختتامی مثال سے بات لا رہا ہوں، بات شروع کر رہا ہوں عوامی مثال، مطلب کیا یہ پورے سراب سے کم نہیں کہ اگر کسی شخص ماں اور بیوی دونوں ایسی ملی کہ آپس میں نگیٹو اور پازیٹو بن کی زندگی گزارتی، ہم مزاج ماں اور بیوی مل گئے، ہم مزاج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا مزاج آپ سے ملے، ان کا مزاج آپس میں ملے وہ ایک مسئلہ، ہم سے مزاج مل بھی جائے تو بالکل نہیں کہا، ماں اور بیوی اگر کسی کو ہم مزاج مل جائے تو کیا کہیں، لیکن اگر کسی کو ایسی ماں اور بیوی ملی کہ جو نگیٹو اور پازیٹو بنی ہوئی ہر ایک دوسرے کو دبا کر رہا، اب اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارا کہ ماں کی اب تلفی نہ ہونے پا اور بیوی پہ ظلم نہ ہونے پا، بہت ہی مشکل، یہ پورے فراسے کم نہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنا ہمارے ذہن میں کنسپٹ ہے قیامت کے پورے فراس کا کہ وہاں سے لوگ جائیں گے تو دھڑاگڑ گر رہے ہوں گے، اس لیے کہ بال سے زیادہ باریک پل، بال سے زیادہ باریک پل پر بھی ہم اپنے قدم جما سکتے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آگ سے زیادہ گرم بھی قدم جمانے کے لیے اگر وہ ٹھنڈا ہوتا تو شاید پھر بھی کام مل جاتا، البتہ ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا نہ ہوتا پھر بھی وہی مسئلہ تھا، لیکن ایک تو بال سے زیادہ باریک ابھی گرم بھی کیا ہے خدا، قدم رکھا نہ جائے، قدم جمانے کے لیے قدم رکھنا ضرورت ہے، ادھر رکھتے ادھر اچھلتے، تو ہمارے ذہن ابھی ہم نے قیامت دیکھی نہیں، ابھی ہم نے پولیس راج دیکھا نہیں، لیکن ذہن میں کنسرٹ یہ ہے کہ دھڑاگڑ لوگ گر رہے ہوں، جتنے وہاں گئے اس سے زیادہ یہاں گر رہے، لیکن ہم محسوس نہیں کر پا رہے کہ افراد و تفریح، یا ماں کا اتنا احترام ہے کہ بیوی پہ ظلم ہو رہا، یا بیوی کی اتنی محبت ہے کہ ماں پہ ظلم ہو رہا، یہ عوامی مثال، یعنی ہر گھر میں پیش آنے والا مسئلہ، یہ بھی پولیس راج، اور یہاں سے لے کے بات وہاں تک جاتی، مثلاً ہم جیسے لوگوں کی جو نہ پچواں میں شمار ہے کہ نہ طالب علم، ایک مسئلہ اور بڑا ہوتا وہ یہ خود اپنی جگہ تقریر، لیکن آج ہر چیز کو مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا، کمپیوٹر کے ماہرین سامنے بیٹھے ہیں ان کو پتا کہ بڑی بڑی لائبریری آپ کو چھوٹے چھوٹے مثلاً مائکرو چپ کے اندر آ رہی، چنانچہ یہ پوری پوری تقریر ہے کہ جس کو سمیٹ کے ایک ایک جملے میں آپ کے حوالے کیا جا رہا، چنانچہ ایک مثال، کبھی ایسا ہوتا کہ معاشرے میں بعض لوگ دین کے حوالے سے گمراہی پھیلاتے ہیں، غلط غلط دعوے کرتے ہیں، عوام کو بہکانے کا سبب بنتے ہیں، واقعی سے بھی گھر کی تنہائی میں پورا پورا دن گزر جاتا، اس مسئلے پہ زبان کھولی جائے کہ نہ کھولی جائے، اگر یہ بتایا جائے تو ایک طرف سے لوگ پہلے سے بھی بدگمان ہیں اور دوسری طرف شیطان بھی موجود ہے آپ کو بھڑکانے والا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ یہ کوئی حسد کا جذبہ آ گیا, فلاں صاحب ایک کام کر رہے ہیں یہ نہیں کر پا رہے ہیں, یا یہ بھی یہی کر رہے ہیں لیکن پسند نہیں کرتے ہیں کہ ان کے عقید کے طور پہ کوئی کمپیٹیٹر کے طور پہ کوئی مارکیٹ میں آئے. دیکھیے عوامی ذہن کو سامنے لا رہا ہوں, وہاں تو یہی باتیں اٹھتی ہیں نا دین کا کام کرنے والوں کے بارے میں کہ اگر ہم نے کچھ کہا تو ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھا جائے کہ فلاں سے ان کو حسد ہو گیا, چنانچہ یہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. دوسری جانب شریعت کا ہتوڑا سامنے موجود کہ اقرار بالجہل حرام, اگر تمہاری وجہ سے کوئی لا علم آدمی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو تمہارے لیے یہ حرام. یہاں پہ فاسق و فاجر کی ذمہ داری الگ اور دین سے محبت کرنے والوں کی ذمہ داری الگ. اب یہ مثال پہلے میں نماز جماعت کے حوالے سے پیش کر چکا ہوں. نماز جماعت ہو رہی, ایک ایسا عالم نماز پڑھا رہا جو ہمارے اعتبار سے نماز پڑھنے کا اہل نہیں, پڑھانے کا اہل نہیں, لیکن اگر ایک فاسق و فاجر آدمی آ جائے وہ کہے کہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا قرآدہ پڑھتا ہوں, اس کے اس عمل کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا اور کہا کہ تم الگ پڑھو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر کچھ معاشرے میں مشہور یا مقدس آدمی آ کے الگ نماز پڑھتا تو کہا کہ تمہارے لیے حرام, تمہارا الگ نماز پڑھنا پیش نماز کی توہین بن رہا, لوگ جو تم پر بھروسہ کرتے وہ کہیں گے کہ جب یہ صاحب نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب پیش نماز میں خرابی. ہم نے کہا ٹھیک, چنانچہ ہم قرادہ کی نیت کر کے جماعت میں کھڑے ہو, کیونکہ ظہر کی نماز تھی جس میں قرادہ کی نیت چل جائے گی. لیکن شریعت نے دوسری جانب سے دوسرا ہتوڑا مارا اور کہا کہ اگر تم قرادہ کی نیت کر کے صحیح ایسے پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہو جو اہل نہیں ہے امامت کا, اور تمہیں دیکھ کر کچھ لوگ اس خیال میں مبتلا ہو گئے کہ پیش نماز بالکل صحیح ہوگا تبھی تو فلاں صاحب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, یہ دوسرا حرام, اس کا نام ہے اسلام اقرار بالجہل, کسی لا علم آدمی دھوکے میں مبتلا کرنا اور اسے یہ امپریشن دینا کہ یہ چیز بالکل صحیح. جیسے اس کی ایک چھوٹی سی مثال, یہ سب مسائل ہے, یہ بار بار مجھے اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ نہ سمجھیں کہ آج بھی تقریر شروع ہوگی, واقعاً تقریر تو شروع ہوئی ہے لیکن مسائل کے ساتھ. ایک کیس ہے, کوئی ایسا بزنس ڈنر ہے یا کوئی ایسی پارٹی کہ جہاں پہ شراب بھی ہے اور کوک بھی ہے اور سب رکھا ہوا, مغربی دنیا میں تو یہ پیش آنے والا مسئلہ ہے, پاکستان کے اندر بھی جو ایک ہائی کلاس ہماری جو برگر فیملیز کہلاتی ہیں وہاں بھی اب یہ سسٹم. اب میز کے اوپر شراب بھی گلاس میں رکھی ہے اور کوک, ایک آدمی آیا وہ نہیں پہچانتا شراب کو, نہیں پی اس نے شراب, ہم بھی نہیں پہچان سکیں گے, چنا اس نے ہاتھ بڑھا دیا کوک کے دھوکے میں شراب اٹھا لی اور پی, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. اگر ہم بطور میزبان وہاں پر بطور میزبان ہے تو الگ مسئلہ, لیکن فقط اسی وجہ سے وہ آ رہا اور ہمیں پتا ہے کہ مثلاً اس کی عادت یہ کہ ٹرین میں جب اس کے سامنے کوئی چیز پیش کی جائے وہ ہمیشہ سیدھی طرف کا گلاس اٹھاتا, وہ آ کے کھڑا ہو اور وہ ہاتھ بڑھا کے گلاس اٹھانا چاہتا, اس کا گلاس شراب کی طرف بڑھ رہا ہے جو اس کے لیے جائز. ہم نے یہ دیکھ کر کہ یہی اس کو پینا ہے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا, یا ہم کسی اعتبار سے اس سے چھوٹے اس لیے معاشرتی اعتبار سے ہم نے خود ہی وہ گلاس اٹھا کے اس سے دے دی, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ شراب, اور یہ بھی پتا ہے کہ ہم اٹھاتے کہ نہ اٹھاتے وہ اسی گلاس میں کو اٹھا کے پینے والا, اب حرام ہو گئے. دو منٹ پہلے آ رہا کیونکہ ہم نے اس کو دھوکے میں نہیں ڈالا, وہ خود اپنے ہاتھ سے اٹھا رہا اس کے لیے کیا حرام, اور اگر ہم نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کے وہی چیز اس کو اٹھا کے دے دی جو اسے اٹھانا, کچھ زیادہ اٹھانا ہو گیا تو خیر اب مسئلے کو بٹھاتا ہوں تو یہ اب حرام ہو. کیوں؟ خود سے کسی دھوکے میں پڑ جائے ہم ذمہ دار نہیں, اور ہم اگر کسی کو دھوکے میں ڈالیں تو ساری ذمہ داری ہم پر. بڑا مشکل مسئلہ کہ اگر یہ دیکھ کر کہ فلاں شخص دین کے نام پر معاشرے کو گمراہ کر رہا, جھوٹے جھوٹے دعوے, غلط غلط بات بولنے چاہتے ہیں تو کبھی شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے, یہ شیطان مت بول, لوگ کہیں گے کہ یہ حسد, یا یہ کہ خود اپنے آپ سے کہتا واقعاً کہیں تم حسد کی وجہ سے تو نہیں بول رہے, اور چپ رہے تو شریعت کہتی ہے تمہارے ہوش سے اگر عام افراد کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو, اور خصوصاً ایسے آدمی کے بارے میں جس کا تم سے کوئی تعلق معاشرے میں مشہور, تو یہ تو ایک رائے کہ جہل ہو گئے, یہ دوسرا حرام, یہ پولیس پہراتا ہے کہ نہیں, اور یہاں پہ لوگ دھڑا دھڑ گرتے ہیں کہ نہیں گرتے. اور اس کی آخری اور اختتامی مثال, آخری اور اختتامی مثال وہ یہ ایک طرف دین کا کام کرنے کو بھی دل جاتا، دوسری طرف معصوم نے حکم ریاست یعنی کرسی کے لالچ اتنا بڑا گناہ قرار دے دیا کہ آپ نے سن لی. یہ دوسری بات کہ جب میں معصوم کی حدیث پڑھ رہا تھا اس مجمع کا 60% نہیں تھا تو اس نے نہیں سنا، لیکن اب اس کو دوبارہ سنانے کا وقت نہیں. اتنا بڑا گناہ قرار دیا کہ سارے گناہوں کو امام سمیٹتے خود کو ریاست میں لے کے آ گئے. اب یہ بھی حکم ریاست کی ہے. ایسے میں جو آج پاس نوجوانوں چسکا لگ گیا مردوں میں بھی اور عورتوں میں، اور وہ چسکا یہ لگا کہ اب تک ان کو یہ پتا نہیں، یا شاید ابھی بھی بیچاروں کو پتا نہ، شیطان بھی تو بیچ میں ہوگا، کہ ایک کرسی مذہب کی بھی ہوتی. اب تک تو کرسی کے حوالے سے تصور تھا اقتدار کی کرسی، لیکن ایک کرسی مذہب کی بھی ہوتی، اور مذہب کی بھی خصوصاً وہ کرسی جو اقتدار کی کرسی سے کم نہیں ہے سکتے. دیکھیے بہت سی چیزیں ہمیں اس لیے اندازہ نہیں کہ ہم نے پی ہی نہیں. جگر مراد آبادی کا مصرع کہ ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں اگرچہ شراب کے بارے میں، لیکن ہر گناہگار کو گناہ کی لذت لیتا جب ہم سے یہ سنتا ہے کہ فلاں گناہ خراب، وہ یہی کہہ کے رہ جاتا ہوگا کہ ہائے ظالم تو نے پی ہی نہیں. آپ کو معلوم کیا کہ اس کا مزہ کیا؟ آپ نے کبھی مزہ کیا کھا ہی نہیں، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط. چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ ظالم، چاہے وہ گانا اور موسیقی کا عادی، کوئی کہے گا یہی کہ آپ کو اس کا مزہ ہی نہیں معلوم. لیکن اقتدار کی کرسی کے بعد اگر کسی میں چسکا تو وہ ہے استاد کی کرسی. چنانچہ جب سگے بیٹے نے اپنے حقیقی باپ کو گرفتار کیا، اور باپ بھی ایسا جس نے 15 سال یا 30 سال اقتدار کے مزے روکے، اور انگریز عالمگیر شاہجہاں کو گرفتار کرتا، اور سوال یہ کیا جاتا، دو سوال. پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کو فقط ایک کھانا کھانے کی اجازت ملے گی، کوئی ایک چیز بتائیے آپ اپنے لیے کیا لکھوانا چاہتے ہیں راشن کارڈ. ہر ایک تمہارے میں شاہجہاں نے کہا تھا چنا، اور اس کے باوجود شاید 10 سال یہ جیل میں رہا، ہر دن چنے کی ایک الگ ڈش بنا کے پیش کی، لیکن یہ کڑی کلاس میں پڑھایا جائے گا اور جتنی کلاس میں کیوں پڑھایا جائے، یہ چنے سے کتنی ڈشیں بنتی. اور دوسری بات یہ کہیں کہ آپ کون سا کام اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کہا کہ مجھے پھر بچوں کا استاد بنا دوں. بعد میں کسی نے پوچھا یہ دونوں سوالوں کی وجہ، تو کہا کہ میں کوئی بھی چیز کہتا ہوں، مثلا گوشت کہتا یا مرغی کہتا یا مچھلی کہتا یا سبزی کہتا، ایک ہی ڈش ساری زندگی کیسے کھائی جا سکتی ہے؟ کہنا وہ ہے کہ جس سے ہزاروں ڈشیں بن سکتی. ایک بات وہ ٹھیک، یہ کوکنگ کلاس میں ہماری بچیاں سیکھتی ہوں گی شاید. اور دوسری بات کہ میں بادشاہ رہ چکا ہوں، شاہجہاں جیسا بادشاہ، بادشاہ کے بعد اگر کوئی مزہ آ سکتا ہے تو وہ یہی استاد کی کرسی ہے. خیر یہ دوسری بات ہے کہ شاہجہاں کو آج کل کے اسکول اور کالج نہیں ملے، ورنہ شاید وہ کام پکڑ لے. وہ ملا تھا ماحول اور معاشرہ جب طالب علم استاد کا احترام کرتا تھا، جب کراچن کوک نہیں ہوتی بلکہ اپنے آپ کو پیش کیا جاتا تھا کہ ہمارا گوشت اور ہڈی آپ کی خدمت کے لیے حاضر، جتنی پریکٹس کرنا ہے پریکٹس کیجیے. تو خیر اس نے کہا مزہ اسی ہے، جو شاگردوں کے سامنے عزت بنتی ہے استاد کی وہ بادشاہ سے کم نہیں. آج اقتدار کی کرسی تو نہیں مل سکتی ہے ہمارے نوجوانوں، ایک پاکستان کی سیاست میں ممکن نہیں، دوسرا بہرحال دیندار استاد کی کرسی مل گئی. چونار پڑھانے کا ایسا چکر لگ گیا ہے کچھ، خدمت دین کی نیت، دنیا کی نیت سے نہیں، وہ تو ہمارے مزو سے کھانے، خدمت دین کی نیت، لیکن غیر ارادی طور پر. دیکھیے یہ وہی ہے پولیس سے رات، اگر جو علم ہم نے حاصل کیا بڑا توسیع کے دوستوں کو دوسروں تک نہ پہنچائے، یہ بھی ایک ظلم ہے اسلام پر اور ایک جرم ہے ایمان پر. کیونکہ اسلام نام ہے اس بات کا کہ دوسروں تک جو تم نے سیکھا منتقل کرو، مگر دوسری کا نہیں. اس سے بڑا خطرہ کہ کہیں یہ خدمت دی ہمیں دینی کٹھی کا چسکا اور مزہ نہ لگوا دے اقتدار، اور یہ آج کل ہو رہا. ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا سنا کہ دین کے نام پہ کام کرنے والے چھوٹے مدرسے جہاں قرآن اور دینیات پڑھائی جاتی ہے، جو جھگڑے اور اختلافات آپ سن رہے ہیں اور بہت بڑھتے جا رہے ہیں، وہ اسی کا نتیجہ کہ جسے چاہے وہ کوئی خاتون ٹیچر جو آج کل معاشرے میں بڑا فتنہ بن گئی، اور چاہے وہ ہمارے نوجوان پر لڑکے، جب ان کا ایک مدرسہ ملا تو مکمل اختیارات اور ڈکٹیٹر چھپا لگ جاتی ہے. چنانچہ اگر کوئی اور خدمت دین کا جذبہ لے کے آتا، یہ شراکت بھی ان کو ناپسند آتی. چاہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم خدمت دین کے ارادے سے ہی مسئلے کو قبول نہیں کر رہے، مگر یہ خود نیت کو تباہ کرنا اور دین کے نام پہ کرسی پہ جھگڑا ان بیچاروں کو خود نہیں معلوم۔ دینی مسائل میں بدقسمتی بھی یہ ہوتی کہ شیطان بہکاتا ہے، ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہمیں بہکایا جا رہا، لیکن یہ جو کچھ آج ہو رہا اور اس کے نتیجے پھر جب ذرا چسکا لگے تو مسئلہ آتا ہو کہ نہ آتا ہو، صحیح ہے کہ غلط، ہمیں پڑھا کے ضرور دینا، ہمیں بتا کے ضرور دینا، یہ کثرت کے ساتھ ہو رہا اور یہ سلسلہ خاردر سے لے کے مسئلہ گلف تک اور گلف سے لے کے لندن تک اور لندن سے لے کے امریکہ تک ہر جگہ، اور ایسے ایسے متدین اور ایسے ایسے مستقل نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں اس میں مبتلا ہو گئی، یہ بعض اوقات افسوس ہوتا کہ جتنا
آنے والے کو انوائٹ کر کے آئیے آپ ہمارا ساتھ، کہیں ایسا نہ ہماری یہ خود غلطی بن جائے اور غلط کے لیے بھی دروازہ کھولا ہو گیا گنا لوگ کہیں گے پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، بات تو واضح کریں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو لے سر آپ نے چلنا ہے، اگر آپ ادھر دو مسئلے پتا ہے کسی نے پوچھا آپ نے ڈر کے مارے کا میں نہیں بتا رہا یہ بھی گنا، اور دوسری جانب کہیں ایسا ہو کہ ہر ایک کو ہر مسئلے کا جواب دینا، یہاں تک کہ ہمیں نہیں آتا تو ہم یہ نہیں کہیں گے آنند کے پاس جائیں، ہم کہیں گے کل پوچھ لیجیے جواب ہم ہی دیں، بدل ہم ہی سے پوچھئے گا، ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت ختم ہو جائے، ہم آنند کے پاس نہیں بھیجیں ہم ہی بتائیں، چاہے ہم خود کسی آنند سے رابطہ کریں گے، یہ دوسری خرابی ایک طرف جس مدرسے میں پڑھا رہے سوائے ہمارے وہاں کوئی نہ، اور شیطان نے دل میں خیال ڈالا ہے کہ تازے کی ہنڈیا ہمیشہ بیچ چوراہے میں پھوٹتی، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آ گیا ہماری محنت سے پانی پھر گئی، یہ بھی گناہ، دوسری جانب اس سے ڈر کے ہم نے کہا کہ جو بھی ہے وہ آ جائے ہم قبول کریں گے اور غلط غلط آ گئے وہ بھی بولا، اب یہ کرنا آپ کو کیا ہے میں نہیں بتاؤں، یہ تو آپ سوچیے کہ اس پولیس رات کے آپ کیا کریں، کس طرح سے بیلنس رکھیں گے آپ کر کے دیکھیں، وہ بیلنس پہلے یہاں سے رکھنا ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے اس لیے مجھے بتانا پڑا، اور ایسے ایسے نوجوان مردوں اور خصوصاً نوجوان بچیوں کہ جو کبھی ہمارے مستقل ڈرتے اصول پیپا میں شریک ہو چکے آج اس انداز فقط اس مذہبی کرسی کے لالچ کو لڑتے دیکھا گیا، اچھا یہ مسئلہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اس لیے کہ ہمارے گھر تک سب سے بڑا یہ مسئلہ حسین و سجاد و زینب کے لیے، جب نکلے تھے مدینے یزید کے خلاف اعلان جہاد کرنا، مگر ایک جانب یہ خوف تھا کہ سارا معاشرہ قومت لگائے گا کرسی کا لالچ، اور وہاں تو واپس یہ امکان بھی تھا یعنی عام لوگوں کے لیے، چونکہ واپس بات کرسی کے لیے جہاد ہو رہا حکمران وقت کے خلاف تو کرسی کی بات ہوگی، اور حکمران بھی ایسا کہ پورا میڈیا اس کے ہاتھ میں پھیلا بھی سکتا ہے، دوسری جان اگر اس تہمت سے بچنے کے خاطر گھر میں بیٹھ جائے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ یزید سب کچھ کرے اور حسین کچھ نہ بولے، یہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں بہت ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ شان امامت سے کہیں گستاخی تو نہیں ہو رہی، لیکن میں کہتا ہوں یہ مسئلہ امام مسعود کا بھی تھا کہ ایک جان ایسا نہ ہو کہ میرے پورے اس عظیم ترین جہاد پہ تہمت لگ جائے کہ یہ اقتدار کے لیے تھا، اور لگی یہ تہمت بعد میں کہنے والوں نے کہا، یا یہ کہیے کہ کہلوانے والوں نے پیسے دے کے یہ کہلوایا، اور دوسری جانب یہ بھی تھا کہ خاموش خود گنا چنا حسین کے جہاد کا مقصد دونوں انداز سے واضح کیا باتوں میں، خود حسین مدینے سے نکلتے وقت لکھ کے گئے تھے تحریر، اور اس نے کہا تھا کہ میں نہ تخت کے لیے جا رہا ہوں نہ تاج کے لیے، نہ فساد کے لیے نہ انتجاج کے لیے، نہ خرج اشرم بڑا کشرم بڑا مفتے گا، بلکہ میں صرف نکل رہا ہوں امرے بلواروں سے، 28 بجے کو حسین نکلے، پہلی شعبان کو زینب کی ملا، 3 شعبان کو حسین کی ولادت، 4 شعبان کو سید سجاد کی ولادت، میرے اب کرنے کا مقصد یہ کہ اتنی تاریخوں کے بیچ میں یہ گھر پایا، اس لیے کربلا کے حوالے سے یہ بھول ہوگی، اور دوسری جانب یعنی لکھ کے گئے کہ میں تاج تخت کے لیے نہیں جا رہا، اور دوسری جانب زیارت امام حسین ایک جملہ ہے بہت اہم جملہ، ایسا جملہ ہے کہ پوری کتاب لکھ دی جائے پورا اچرا پڑھ دیا جائے، لیکن آخری جملہ ہے آج کی تقریر کہ جس میں آپ سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم علیکم، یا میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان کا، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے یہ جہاد کیا کیوں، لیستنقذ عباد اللہ من الجہالۃ،
تاکہ آپ بندگان خدا کو جہالت سے نکال تاج نہیں سب نہیں سبق رفے جہالت کرنا معاشرے میں جہالت دیکھیے یزید کے خلاف جنگ نکال اور یزید کے خلاف جنگ بازی میں نہیں یہ دو جملے ہیں بس ختم بات اگر شب سے یزید کے خلاف جنگ ہے تو میرے ساتھ اس لیے کہ وہی پاکستان کی سیاست ایک یزید جائے گا دوسرا آگے بیٹھ جائے گا نام بدل جائے ایک یزید جائے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا نام بدل کے میک اپ کر کے بھیس بدل کے یہ بھی ممکن نہیں یہی یزید آ کے بیٹھ جائے اور اگر یہ نہ بھی آ پائے تو دوسرا جو آئے گا وہ بھی ایسا ہی یزید ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست یا تیسری دنیا کے اکثر ممالک جو جاتا ہے تو اس کا جانا مسئلے کو قتل نہیں کرتا آنے والا اس سے بدتر ثابت ہوتا اگر مثلا فقط اس یزید کو ہٹانے کا تھا تو دیکھا یزید کو چلا جائے گا معاشرے کو کیا فائدہ ملے دوسرا یزید آ جائے اور ایک مسئلہ ہوتا ہے کردار یزید کے خلاف کیا یزید کو نہیں لوگوں کو آگاہ کر دو کہ کیسا حکمران ہونا چاہیے چاہے وہ یزید کا نام لے کے آئے چاہے وہ ہارون کی نقاب چہرے پہ ڈال کے آئے چاہے وہ بنو عباس کا بھیس بدل کے آئے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اختلاف یزید سے نہیں اختلاف صفات یزید سے ہے کردار یزید سے ہے لوگ آگاہ ہو جائیں کہ حکمران کسے ہونا چاہیے حسین کا کیا اس اعتبار سے یزید کے خلاف نہیں تھا کہ خاص شخص یزید سے کوئی جھگڑا اس اختلاف سے تھا کہ لوگوں کی جہالت دور کرنا پھر باقی کام ہمیں نہیں کرنا جب لوگ خود آگاہ ہو اب مسئلہ آتا نا اب ہم گھر میں بیٹھے گی جہاد وہ لوگ کریں ایک بہت ہی اہم مسئلہ اب ہمیں جہاد کی ضرورت نہیں لیکن تنقضی عباد اللہ من الجہالۃ اے میرے مظلوم آقا آپ نے جہاد اس لیے کیا کہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے ہٹا دیا جائے بس یہ اصل مقصد سنا کے آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں مولا سے لے کے حسین تک ملت اسلامیہ کو صاف سوکھ گیا اور اتنے بڑے بڑے ظالم آئے اور کوئی کچھ نہ بول اور کہاں کربلا کے جہاد سے لے کے بنو امیہ کے آخری حکمران تک ادھر بھی تقریباً 60 سال ہے ادھر بھی 60 سال 60 سال میں 66 موومنٹ بنو امیہ کے خلاف چلے کیوں اس لیے کہ حسین کا مشن لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے جہالت دور کی جائے جب جہالت دور ہو تو لوگوں کو پتا چلے کہ اگر ہشام آیا ہے یہ بھی یزیدی کا دوسرا جنس جہاد ہوتے رہے اگر مروان آیا ہے یہ بھی یزیدی کا دوسرا جنس جہاد ہوتے رہے تو اصل مقصد ایک خاص آدمی کو ہٹا کر کسی اور کو برسر اقتدار نہیں لانا اصل مقصد تھا کہ یہ تنقضی عبادہ من الجہالۃ روایت میں لفظ عبادہ اس کے بندوں کو یعنی اللہ کے بندوں یہ زیارت ہے بلکہ روایت کا زیارت کا یہ جملہ تو یہ اصل تھا حسین اس دو کے درمیان اگر میں چپ رہا تو جہالت بڑھ جائے واجب اور اگر میں بول تو تہمت فساد اور تہمت ملکگیری مجھ پہ لگ جائے خیر تہمتیں لگتی ہے اپنی سوال پیش کر دی اس کے لیے نہیں جا رہا بتا دیا اس کے لیے جا لیکن یہ تو حسین کہ جہاں دل میں خرابی ممکن نہیں فقط مسئلہ تھا عوام کو بتایا جائے ہمارا مسئلہ تو حسین سے زیادہ گمبھیر کیونکہ ہمارا مسئلہ ایک طرف سے یہ کہ معاشرہ گمراہ دوسری طرف واقعا کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائے شیطان دین کے نام پر کہ ہم لوگوں کو جہالت سے ہٹا رہے ہیں ہم سے غلطی یہ کروا دے کہ ہم ملکگیری چاہتے ہیں چاہے وہ ملکگیر اسلام آباد کے تخت کی صورت میں کہ بچوں کی کسی دینیات کے مدرسے کی صورت میں خیر یہ تو ایک بات اس لیے میں نے کہی کہ آج میری آخری گفتگو ہے تقریب کے اعتبار اب 12:15 کے قریب جو درد شروع ہو رہا یہ یہاں سے لے کے اگلے جمعے تک مسلسل چلے 1.25 گھنٹے اب مسائل کے لیے تقریباً 45 منٹ ہو گئے تقریر کے اور 1.25 گھنٹے مسائل کے لیے 2 گھنٹے کا اس درد جو دو حصوں میں آ گیا یہ میں نے اس لیے کہا کہ اب تو آخری درد کو ہمیں وقت دینا ہوگا تو حسین کے جہاد کا اصل مقصد پھر کہوں چاہے 28 رجب کی مناسبت سے غور کر چاہے یکم اور 3 اور 4 شعبان کی مناسبت جہالت دور اب یہ جہالت کبھی اجتماعی طور پہ دور کرنا ہے جہاد حسین کبھی انفرادی صورت میں دور کرنا ہے تبلیغات معصومی 5ویں اور 6ویں ماہ انفرادی طور اچھا اب دیکھیے آپ انفرادی مسائل اجتماعی مسئلہ کیا ایسا آدمی آ گیا جو سب کو نقصان پہنچا رہا اس کا جہاد بھی اجتماعی اور ایسا مسئلہ آ گیا تو خاص ہمیں ضرر پہنچا رہا ہوں ہمیں نہیں پتا کہ نجیس کس چیز سے کپڑا ہوتا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ معاشرے کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ تو ہمیں مسئلہ بتایا جائے گا سنا اس حوالے سے ایک اہم اصول سن لیجیے تاکہ تقاریر کے سلسلے آگے آپ کو پریشانی نہ ہو. یہ پریشانی اس وقت اتنی نہیں جب میں نے 1976 میں پہلی مرتبہ یہ سلسلہ درج شروع کیا, لیکن اب 1996 یہ پریشانی آ گئی. وہ پریشانی کیا وہ یہ کہ 1976 سے کئی موضوعات پہ کتابیں کم تھیں, احادیث کے مجموعے بھی کم شائع ہوتے, درس و تدریس کے سلسلے بھی کم تھے, لیکن اب بڑھ گیا یہ سلسلہ اور ایک ہی مستحق کی کئی کئی کتابوں کے ترجمے ہو رہے ہیں. آیت اللہ روحانی منتخب توضیع الگ شب, توضیع المسائل الگ شب, المسائل المنتخبہ الگ شب, منہاج کا ترجمہ الگ ہو رہا. ایک ایک مرضی کی بات. آیت اللہ خامنئی استفتاح کا مجموعہ الگ شب, مختصر مجموعہ مسائل الگ شب, مفصل مجموعہ مسائل الگ آ رہا. تو اب اس میں ایک مسئلہ پیش آ گیا, اگر سمجھدار لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے کراچی کے دینی اسکول واقعی انداز سے مسئلہ پڑھایا جا رہا, جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ پڑھانے والے بھی اور کورس بنانے والے ابجد نہیں جانتے اور ذمہ داری اتنی بڑی اٹھا کے بیٹھے. وہ کیا مسئلہ, وہ یہ کہ جن مسائل کسی چیز کی فہرست یا لسٹ دینا پڑتی تو معصومین کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتایا. اب میں ذرا منطقی بولوں, بہت دیر سے میں بہت سادی سادی بات کر رہا ہوں کہ جن مسائل میں کوئی لسٹ بنانا پڑتی, ہمارے علماء جب اپنی کتاب میں یہ لسٹ لکھتی, یہ بطور حاصل نہیں, یہ بطور استقصاء حاصل نہیں ہے, استقصاء حاصل کہتے ہیں. اپنی طور پر ایک مسئلے کے دو پہلو, آپ کہیں کہ مسئلہ یا یہ شخص مرد ہے یا مرد نہیں, یہ اپنی پہلو, اس کے علاوہ کسی صورت نہیں. اور اگر آپ کہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت, یہ اپنی پہلو نہیں, ہو سکتا ہے تیسرا کوئی ہو اور ہوتا بھی. آپ کہیں کہ اس وقت یا دن ہے یا دن نہیں, یہ اپنی پہلو ہو تو تیسری شکل ہی نہیں. آپ کہیں کہ اس وقت یا دن ہوگا یا رات, یہ اپنی پہلو نہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایسا ٹائم مل جائے جو نہ دن ہو نہ رات, اور ہے ایسا ٹائم. اس کے حوالے سے مسئلے بھی بنتے ہیں, اور معصومین کی روایت میں بھی جب وہ عیسائی پادری نے پوچھا کہ بتاؤ کون سا دن ہے, نہ دن ہے نہ رات, تو پانچویں امام کا جواب تھا وہ جھٹپٹے گا وہاں جب دن اور رات ملتے ہیں. جس کے بارے میں یہ بحث کہ شاید وہ ایسا وقت ہے جس میں کوئی نماز نہیں, زہرین قضا ہو گئی ہے مغربین واجب نہیں ہوئی شاید. خیر, تو یہ جو لسٹیں بنتی یہ عقلی پہلو سے نہیں بنتی, کیونکہ امام عقلی پہلو نہیں بتا, ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. لسٹ سے کیا مطلب, جیسے یہ بات میں نے شیئرنگ ہوں, اسلام میں کتنی نمازیں واجب, اب تو بات یہاں سے چلے گی, پانچ ہیں کہ چھ ہیں کہ نو ہیں کہ دس. پرانے مستحقی نے کچھ لکھا, آج کے مستحقی نے کچھ لکھا, آج کے مستحقی ایک کتاب میں کچھ ہے دوسری میں کچھ. نماز کی شرطیں کتنی, توضیع میں مثلاً پانچ آ گئی, شرع علماء میں سات آئی, اب پانچ ہیں کہ ساتھ کوئی ایک چیز پتا تو چل. متحرات کتنے, کسی نے کہا صرف تین چیزیں ہیں جو نجاست کو پاک کرتی, اور کسی نے کہا 23 چیزیں, لیکن توضیع میں نہ تین آئے نہ 23 آئے, وہاں کو دوڑا. مینہار کی ایک اور کتاب ہے, وہاں کچھ اور آ گئے, ایک ہی مستحق کی دو کتابیں. تو یہ جو لسٹیں بنتی ہیں کہ نجاستیں کتنی ہیں, طہارتیں کتنی, متحرات کتنے ہیں, متحرات نمازیں کتنی ہیں, واجبات نماز کتنے ہیں, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول امام نے نہیں دیا کہ چھ نمازیں واجب, چار نمازیں واجب, عادت بدلتے رہتے تھے. چوں یہ انفرادی مسئلے بنا کے زیادہ پوچھے جاتے تھے. ایک آدمی نے آ کر کہا کہ مولا میں کتنی نمازیں پڑھوں, لیکن سوال یہ نہیں پوچھتا ہے کہ اللہ نے انسان پر کتنی نمازیں واجب, میں کتنی پڑھوں. امام کا جواب یہ ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کے علاوہ دو اور پڑھو. اب امام کو پتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا, مستحق کو آج کیا معلوم کہ وہ کیا پڑھ رہا. امام نے کہا دو پڑھو, روایت کے اندر آ گیا یومیہ تو واجب, اور یومیہ تو وہ پڑھ ہی رہا ہو, دو اور تین نمازیں واجب. کسی اور حدیث میں کوئی آ گیا, امام نے اس سے کہا تم جو پڑھ رہے اس کے علاوہ سات پڑھو. اب یہ الگ الگ مسئلہ ہے. ایک آدمی آتا ہے ہمارے پاس حج کا فارم لے, آئیے گا نہیں, اس کے لیے حج کا ڈپارٹمنٹ کا الگ ہے, میری جان لوگ اس لیے بھی کھاتے ہیں اور اتنا زیادہ وقت اس میں دے دیتے ہیں, اس کا جواب صرف میں اتنا دیتا ہوں, جائیے فلاں صاحب سے رابطہ پائیں. بیچارے کاردر سے نور ایمان آتے ہیں, وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں کہ میں جو درد دے رہا ہوں وہ ختم ہو جائے, اس کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں, تین چار پہلے سے بیٹھے ہوں تو دو بجے باری آتی ہے, گیارہ بجے کے لیے جواب کیا, واپس جائیے پنا صاحب سے رابطہ کر دیا. تو اب یہ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ یہ والے سوال آپ کا وقت ضائع ہو, میرا تو وقت کیا ضائع ہو, میں تو میرے ایک جملہ کہہ کے چلا گئے. تو اب ہوتا کیا ہے, لوگ آئے فارم لے, میں بولے گا کیا 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 جمع کرانا, ہم نے دیکھا فارم ان کے پاس ہے, شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی ان کے پاس ہے, ڈرافٹ ان کے پاس ہے, تفریح نہیں کہا تفریح جمع کرانا. ایک آدمی بغیر کوئی چیز کے آگے اس کو ایک لسٹ بنا کے دی, اب اگر کوئی سننے والا یہ سنے تو کنفیوز ہو جائے کہ مولانا نے ایک آدمی سے تو کہا ہے ہسپتال میں خالی تفصیلیں لے کے آ جائے, ایک سے کہا کہ ڈرافٹ بنواؤ, شناختی کارڈ لاؤ, کھلا لاؤ, کھلا لاؤ, اس میں سے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, لیکن دونوں صحیح, اس لیے کہ ہم نے جواب ہر انڈیویجل کو دے کے دیا, معصومین کی حامی چاہیے, کیونکہ عام طور ایک آدمی تو ساری نمازیں پڑھ رہا, اس سے کہیں کہ فجر پڑھو وہ کنفیوز ہو جائے گا, شاید جو فجر میں پڑھتا ہوں وہ غلط پڑھتا ہوں کوئی اور فجر اسلام ہے, کیونکہ ایسے لوگ آتے تھے امام کے پاس, امام کے پاس کیا فقط سکرات و بکرات آیا کرتے یا کہہ رہے سکرات بکرات کو, کیا ہر آنے والا سلمان و ابو ذر بالکل سادے مومن بھی آتے تھے جو کہتے تھے تو پوائنٹ پانچ بتائیے, اس کو اتنا بھی کہہ دینا کہ فجر پڑھا کرو اسے کنفیوز کر دے گا اپنے فجر کے بارے میں. جیسے یہ واقعہ ہوا ہے, مثال نہیں دے رہا ہوں, پاکستان میں ایک جماعت ہے جو ہر وقت گھومتی پھرتی رہتی اور جہاں بھی جاتے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو, ہمارا ایمان چیک کرتے ہیں کلمہ پڑھو. تو یہ واقعہ بھی ہوا ان کے ساتھ جو ان کے بعد آتیوں نے لکھا کہ ہم ایک جگہ گئے اور ایک دیہاتی سے کہا تمہیں کلمہ آتا ہے کلمہ پڑھو, تو چکرا دو کیا اس سال کلمہ بدل گیا, واپس اس نے یہ کہا کیوں کہ وہ یہ نہیں سمجھا کہ خالی میرے امتحان کے لیے پوچھا جا رہا ہے, سالوں سے تو کلمہ پڑھتے آ رہے, یہ سوال کیا ہوا کہ کلمہ پڑھ کے دکھاؤ, شاید کلمے میں کوئی آدمی یا نبی ترمیم آ گئی ہے اس لیے اسے دوبارہ پڑھوایا جا رہا. واپس آج تو زمانہ ایسا ترقی کر گیا کہ آج کا دیہاتی 200 سال پہلے کے بڑے سے بڑے پڑھے لکھے آدمی سے بھی کچھ زیادہ جانتا ہے, جب وہ تبدیل ہو سکتا تو 1400 سال پہلے کا بدبو سنا دیا. آپ کو روایتوں میں ایسے واقعات بھی ملیں گے کہ لوگ رسول کے پاس آتے ہیں بدو ہے آرام, کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں کچھ نہ بتائی, کوئی ایک بات بتا دیجیے جس پہ عمل کریں تو دنیا اور آخرت مل جائے, بہت روایت ہے, ایک بات بتا دی, کوئی ایک بات. آپ نے یہ واقعات مجلسوں میں سنے کہ مثلا کسی سے رسول نے کہا تھا کبھی جھوٹ نہ بولو, مگر یہ ایک روایت نہیں اور بہت سی روایت ہے, تو کیوں بیچارے اتنے سادہ ذہن کے حامل کہ انہیں کوئی چیز یاد کرنے کے لیے دینا ان کو کنفیوز کرنا, وہ تو کہتا ہے دو باتیں چار باتیں سادہ دین مجھے بتائیے بس, اور اس کی بات صحیح, یہ جاہلیت قاتل کی کیٹیگری میں آ جائے گا, اسے یہ سب کچھ سمجھانا اور سکھانا غلط. تو اس اعتبار سے معصومین کے کلام میں اگر آپ ہے کلام معصوم تو آپ نہیں دیکھتے, آپ تو عبارت سے مستحد دیکھتے ہیں, تو یہ عبارت میں اختلاف کسی لیے ہوتا, اور یہ مسئلہ ہر چیز کے بارے میں چلے. اچھا یہ بھی بتا دوں کبھی ابو بصیر جیسا آئے گا تو امام اس کو بٹھا کے پورا دین سکھائے, واقعی اس کے لیے الگ مسئلہ, اس کے لیے الگ کلام امام اور صفت امامت کی سب سے بڑی خوبی یہ مانی گئی کہ ایک طرف اس کے اندر منطق اور فلسفہ اس انداز سے ہے کہ مجھے یہودی فلسفی آیا پکار اٹھا کہ اگر یہ کلام سکرات سنتا تو آپ کا شاگرد بن جاتا, اور دوسری جانب سادگی اتنی ایک جاہل بدو جس نے کبھی دماغ استعمال نہیں کیا وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ اسلام کیا, کبھی توحید نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے سکھائی جاتی ہے جو خطبہ 10 دفعہ پڑے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا, اور کبھی فقط دیکھتی کہ تم کہیں سے گزر اونٹ کی مہنگیاں پڑی اور مسافر کے قدم ہے تمہیں یقین ہوا کہ کوئی یہاں سے گیا, کا یقین ہو تو کہا اتنی بڑی کائنات جو بنی کیا یقین نہیں ہے, کا یقین آ گیا, کہا وہ پہلا خطبہ نہج البلاغہ توحید پر, اور اسی امام کا یہ کمال کہ فقط پیر کے نشان کی مدد سے ہے منکر خدا کو مقرر خدا بنا دی, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں, چنانچہ انہیں پاس اس سے آپ کہیے کہ میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیجیے, وہ آپ کا مرید ہی کیوں نہ کے جی کے بچے کا نام سنتا ڈال دیا تھا, 2 دن آیا اور پھر بھاگا, یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں, نہیں پڑھا پا رہا ہوں میں, اپنا اسٹینڈرڈ اتنا نہیں گھٹا پا رہا ہوں. اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے جو کے جی کے بچے کو پڑھایا وہ پی اے والے کو مطمئن نہیں کر رہا, کیٹیگری اس کی وہ ایک اسٹائل بن جاتا ہے. یہ امامت کی خصوصیت. اب اس کی وجہ کبھی کسی حدیث میں آپ کو ساری چیزیں مل جاتی, اور کبھی کسی حدیث کے اندر آپ دیکھتے امام نے کہا فقط نماز آیات پڑھ لیا تو ایک جماعت اسلام نے واجب ہے یومیہ کر لے کے نہیں نہیں حالات کی وجہ. جیسے اب امامت تو امامت, وہ انسان دیکھے تو وہ آ رہا ٹوپی کے پڑتی ہے کبھی, لیکن کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ایک مومن ہمیں نظر آتے بہت دور سے یہاں آ رہے ہیں, بھائی آپ کے اپنے محلے میں درد ہوتا, کہتے وہاں کے درد کا معیار بہت پست, وہاں والوں کے لیے صحیح میرے لیے صحیح نہیں, اور کبھی سارا در کم ہو یہاں نہیں آتا, ہمیں پہنچتا سولیا بازار کے درد کا یہاں کی بات سمجھ میں نہیں آتی, شروع کہاں سے ختم کہا ہو وہاں کی ہر بات سمجھ میں آتی. تو کبھی ایسا ہوتا جب ہمارے پیسے ناقص علم رکھنے والے طالب علموں کا ہی ہے تو امام کے طرف چنانچہ آپ ہار اینڈ پاس رول نہ لیجیے. نماز اسلام میں کتنی واجب, اب میں مثال دے تو مسائل میں لکھتا ہے شک کی 23 قسمیں, کچھ صحیح ہے کچھ غلط. آگے تیسانی نے کہا نہیں 22 قسمیں. اب کسی بھوت بھجتر نے کہا کہ اس 23 کو 22 کیا, اپنی کتاب میں 22 لکھتے دوسری بات, آلریڈی ایک کتاب موجود ہے اس کے 23 کو کاٹ کے 22 کیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو نہیں مانتے. چنانچہ کورس میں آ گیا مدرسے اور پڑھایا جانے لگا, جنہیں کہ باقی سارے منا کے 23 شخص مانتے, آ گئے تیسانی 23 نہیں مانتے 22 مانتے. میں نے کہا کچھ بھائی اچھا وہ 23واں ہے کون سا جو نہیں مانتے, کہ یہ تو ہم کو بھی نہیں مانتے. اچھا نہیں معلوم تو آپ نے اتنے شبدوں مت سے پڑھایا کہ ایک کو نہیں مانتے, کہا بس وہ ہم نے فیگر دونوں کتابوں میں دیکھا, کیا ہماری فیگر دیکھ لینا کافی. آگے تیسانی 23 شخص کو مانتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں کہ اسے الگ سے کیوں بیان کر رہی ہے, تو ان 22 میں کور ہو گئے کون سا 23واں شخص. یہ والا شخص کہ اس سے بھی نماز باطل, جب آدمی کو پتا نہ چلے کہ میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں, ایک تو ہے نا کہ شک ہے یا تیسری ہے یا چوتھی یا پہلی ہے یا دوسری, ایک ہے یہی پتا نہ چلے کہ پہلی ہے کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے کہ چوتھی ہے, پتہ ہی نہیں چلے کون سا شخص. اگر سیستانی کا یہ شک تو اس میں آ گئے کہ جب پہلی رکعت کا نام کسی شخص میں آ جائے نماز باطل, جس نے کچھ بھی پتا نہ چلے کون سی رکعت پڑھ رہا اس میں پہلی رکعت تو آپ یہ اسی کا ایک حصہ, چنانچہ اس کو 23 نہیں کرو 22 کرو. مگر اتنا انصاف نہ کورس بنانے والوں کے پاس نہ پڑھانے والوں کے پاس, نہ صرف یہ کہ پڑھایا بلکہ ایسے مسئلے کو مزے لے کے پڑھائی جاتے ہیں جس میں آپ کو یہ بتانے کا موقع ملے کہ مستحد میں اختلاف طرح کی احساس ہوتا ہے کہ جی طالب علم متاثر ہوں گے جی تو سب مستحدین کے مسئلے جانتا. چنانچہ خاص پڑھایا گیا کہ اگر کوئی اور روحانی اور خامنائی اور خمینی کیا 23 ہے تیسانی کیا 22, جبکہ ایسا نہیں فقط ہے. یا جیسے امام خمینی کو پسند سارے مراجع لکھتے ہیں توحید میں کہ 6 نمازیں واجب, امام خمینی کہتے ہیں 6 نہیں 5 واجب. پھر ایک بحث, لیکن کیونکہ امام خمینی اور آغا خوئی کی عبارتوں پہ بحث 1971 میں شروع ہوئی تھی جب آغا مستنقین کا انتقال ہوا, اس وقت وہی جملہ کہنے کو مل جاتا ہے جو امام خمینی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ کی فوج کہاں کہا یا تو ابھی ماؤں کے شکم میں ہے یا ماؤں کی گود میں. تو اس وقت آپ حضرات یا ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور یا پھر ماؤں کی گود میں, تو یہ جھگڑے آپ تک نہیں پہنچے, لیکن ضرورت امام خمینی فرماتے ہیں کہ توحید میں 6 نمازیں 6 نہیں 5. اچھا اب اگر اس وقت بھی مدرسے ہوتے اور سلیبس بنتے تو یہ خود ایک مسئلہ بن جاتا کہ بھائی امام خمینی ایک نماز کو واجب نہیں مانتے, لیکن کیا انہوں نے یہ لکھا کہ میں واجب نہیں مانتا؟ انہوں نے کہا جسے آپ لوگ چھٹی نماز کہہ رہے ہیں یہ الگ سے کوئی نماز نہیں, ڈیلی پاس کے اندر کور ہوتی یا اس کو واجب کہنا غلط, وہ ہے بھائی چھٹی والی, وہ نماز جو اپنے آپ پر آپ نے خود واجب کی. امام خمینی نے کہا اس کو واجبات میں لانا غلط, یہ ہے مستحب نماز, آپ نے واجب کر لی اس کی وجہ سے وہ شریعت اسلام میں تو واجب نہیں. چنانچہ ان کا جھگڑا تھا عبارت پر جملے پر, خود اصل نماز تو نہیں تھا, بس وہ ان کا بھی یہ تھا کہ اگر آپ نظر کریں گے تو نماز پڑھنا واجب, لیکن کیا یہ اسلام کی واجب نماز سے کہلائی جائیں گی جو سب پر یا اکثریت پر واجب ہو, یا یہ آپ کا انڈیویجل پرابلم. اور اگر اس کو ان کا استدلال اگر اس کو بیس بنا لیا جائے تو انسان کتنی منتیں مانے پھر وہ ہر چیز کے اندر تبدیلی آ جائے, ہر چیز کے اندر تبدیلی آ جائے. اگر کوئی منت مانے کہ میں اپنی ہر نماز سے پہلے اذان دوں تو وہ فرماتے علماء کو لکھنا چاہیے کہ اذان اقامت بھی واجبات ہے نماز میں. اس طرح آپ نے ایک آدمی کی منت کی بنیاد پر نظر تو لکھ دیا کہ یہ واجب نماز ہوگی, ایک آدمی کی منت پہ لکھ دیجیے اذان بھی واجب, کوئی نہیں لکھتا. یعنی جو ان کا استدلالی مسئلہ ہے وہ علمی بحث، کوئی لڑائی جھگڑا گریبان پکڑنے وغیرہ والی بات نہیں، فرماتے ہیں کہ علمی اعتبار ایک اصول بنا دی، جو چیز نظر سے ایک آدمی واجب کرتا باقی لوگوں نے واجب، اس کو بھی اگر آپ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ واجبات کی لسٹ میں نہیں آتے تو ہر جگہ لے کے آئے، خالی نماز کے ساتھ کی مہربانی کیوں؟ کوئی آدمی اگر نظر کرے میں جمعہ کا غسل کروں تو غسل واجب ہوگی، اب آپ لکھ دیجیے واجب غسل، جمعہ بھی واجب، اچھا بعد مراد نے غسل میں لکھا، مگر پھر وضو میں بھی لکھی، وضو میں کسی نے لکھی، پھر نجاسات میں بھی لکھی، آپ نے نجاسات میں لکھا ہے نجس چیز کو پاک کرنا واجب نہیں جب تک کہ نماز پڑھا، کسی نے منت مانگ کہ جب میرا کپڑا نجیز ہوگا میں پاک کروں، اب آپ مسئلہ بنائیے کہ نجاست کو پاک کرنا واجب، ہیڈنگ میں ڈالیے چاہے بیچ میں جو تشریح کر، وہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ اس کو واجبات کے لسٹ سے نکالو، یہ انڈیویجل پرابلم ہے اسے مستعبات میں ڈالو، جیسے باقی نجاست میں وضو میں خمس وغیرہ میں آپ نے ڈالا وہاں یہ کیا ہو، اگر کوئی آدمی یہ منت مانگ کہ استعمال شدہ چیز کا بھی میں خمس دوں اور یہ منت صحیح ہو جائے تو گویا واجب ہو گیا استعمال شدہ چیز کا خمس، آپ لکھ لیجیے خمس یہ استعمال، ان کے استدلال کی بات میں کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا لسٹ پانچ چھ نہیں، اب اگر اسی طرح حالیہ کتاب میں نمبر ہی دیکھ کے مسئلے بتا تو فوراً بچوں سے کہیں گے کہ بچوں یاد رکھ، ایک بہت بڑا اختلاف امام خمینی کا ہے کہ ایک نماز کو وہ واجب نہیں مانتے جس کو دوسرے واجب مانتے، تب پھر آپ نے سب اس بات ہے کہ اگر صحیح نظر ہے تو یہ نماز واجب، غلط نظر ہے تو واجب نہیں، ہے نہیں کی بات ہو رہی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ کوئی مسئلہ تھا کیا، کوئی بتانے کی ضرورت، اس لیے بتانا پڑا کہ اس میں معاشرے میں دھوکا ہو، اور ایک آدمی کا نہیں، ابو حنیفہ والا مسئلہ کہ جو فتنہ تو اپنے ساتھ ان پچاس کو لے کے فتنہ جو اس کی کلاس میں پڑھو، اس درس کا مقصد امام کے درس کی طرح یہ نہیں ہے کہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بتائے اصول اتفاق، اس کا مقصد معاشرے میں جو غلطیاں ہیں وہ بتائی، اب میرے جملے بڑا پکڑ دیجیے کہ انہوں نے کہا میرا درس امام کی طرح ہے تو اس کا مطلب انہوں نے اعلان کیا کہ میں بھی امام کی طرح ہوں، لوگ بھی بعض اوقات جملے پکڑ دیے، یعنی درس امام کی تافسیر کہ امام درس دیتے ہیں یہ دیکھ کر معاشرے کو جس سے فائدہ ہو رہا اپنی علمت کا اظہار کو تھوڑی محفوظ چنا، اگر یہ نقطہ اتنا اہم بنا کے آج میں نے بتا دیا تو ہو سکتا ہے کوئی کہیں اس کی ضرورت کیا، اس کے لیے ہمارا وقت کیوں برباد ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ وہ جو واقعاً غلطی پیدا کرنے کے بعد میں پڑھ رہا ہوں، اور معلوم ہے کہ جب میں نے یہ ان کو بتایا کہ آپ کی کیا بات ہے جو آپ نے ہزاروں کا خرچہ پچاس ہزار سے زیادہ تو اس کتاب کی چھپنے پہ لگے جس میں یہ مسئلہ اور جن کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے کیسے سنتے آپ نے کیوں نہیں آج تک یہ بتایا، اچھا میں یہ بتا چکا ہوں ایسا نہیں کہ یہ بتایا آج سے پندرہ سال پہلے، لیکن یہاں تو لوگ ہر غلطی کا بہانہ یہی بنا دیتے کہ آپ نے کہا مجھے خود اختیار نہیں اپنے دو ہزار کیسے تو مل سے کہ میں ان کو جواب دوں، کبھی پوچھتا ہوں کہ زبان جب کھڑا جاتی ہے شاید وہ صحیح ہے، اس سے لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھا لیا پیار کی، یا یہ کہ آپ نے کیوں نہیں کہا تو اسی لیے مجھے بیان کرنا ہو، واقعاً ایسا مسئلہ جس سے مالی نقصان بھی ہوا اور ساتھ میں وہ جو واجبات کا نقصان ہے وہ بھی ہو گیا، آج کی گفتگو اب یہ مسئلہ آگے آئے گا، کیوں آج پہلا مسئلہ کیا آنا چاہیے تھا جو نہیں آ پایا بیچارہ مظلوم مسئلہ، وہ یہی تھا کہ اب نمازیں کس پہ واجب ہے یہ بات ہو، کتنی واجب ہے یہ کتنی جو تھی بیچارہ، ایک ہفتے آپ کو اور انتظار کرنا، جیسے آج کی تقریر میں ہم نے کہا کچھ چیزیں وقت سے پہلے پیدا ہوگی تو کچھ چیزیں وقت کے بعد بھی پیدا ہوگی، چنانچہ بعض مسلمانوں کا فتویٰ کہ بچے کی ولادت دو سال بعد بھی ہو تو یہ اسی باپ کا مانا جائے گا، خیر اس بچے کو تو ہم ناجائز نہیں بنائیں گے، جو اس دفعہ آنے والا تھا مسئلہ آئندہ بھی ہفتے آ رہا، واقعاً اگر آئندہ ہفتے نہیں آئے تو دن بعد جا کے کریں گی شوال تک، کیونکہ اس جملے سے اعلان بھی ہو گئے، کیوں آئندہ درس اس سال کا آخری درس، ہمارا سال رمضان سے رمضان چلتا یہ میں بتا دوں، تو اس سال کا آخری درس اس کے بعد ماہ شوال سے دوسرے جمعے سے درس شروع ہو، پہلا جمعہ شاید عید کا تیسرا دن، اس میں تو لوگوں کو بلانا ذرا ظلم ہے، خصوصاً جب محفل جعفری اور محفل مرتضیٰ مل ملا کے 55 تقریریں ہو چکی ہوں گی مسائل کے بارے میں، تو اس کے ساتھ آج کی گفتگو ختم ہوئی، آج مجھے ایک اور جگہ کی جانا، اس لیے آپ سے ویسے بھی معذرت، اور ویسے بھی میرا دلی جھنڈا کیا کھٹا ہو گیا جب میں نے دو دفعہ 15 منٹ دیے اور کچھ زیادہ مسئلے آنے نہ پا، تو ویسے بھی اور آج تو کام بھی ہے ان شاء اللہ، آئندہ وہی لوگ آئے جو پہلی جملے سے لے کے آخری جملے تک مسئلے سننا چاہتے ہیں، اور 9 شعبان کا درس ہوگا، اس کے اطراف میں کوئی ایسی مخصوص تاریخ بھی نہیں ہے اسلامی کیلنڈر کی کہ میرے بہنے کا کوئی امکان، آج کا درس اختتام کو پہنچا, مجھے بھی اجازت, آپ کو بھی اجازت. جاتے جاتے شعبان کی مناسبت سے بھی بابا زبان درود کا صدقہ بھیجتے جائیں.